السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کی ریاست الاسکا کے انتخابی نتائج بدھ کو آ گئے ہیں، جس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملی ہے. امریکہ کی اب تک 47 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہو چکا ہے اور مزید 3 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں. امریکہ کے بیشتر ذرائع ابلاغ نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ملک کا 46 صدر قرار دیا ہے. جن ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن 279 اور صدر ٹرمپ 217 الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ کے انتخابی عملے نے متعدد ریاستوں میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمے دائر کر دیے ہیں، اور تازہ ترین مقدمے میں پینسلوینیا میں نتائج کی تصدیق روکنے کی استدعا کی گئی ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر پال شیفبرگ مین کا کہنا ہے کہ اگر دھاندلی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو اس ریاست میں نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں، تاہم ان کے بقول ایسا ایک انتہائی اقدام ہوگا اور یہ جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. بدھ کے روز امریکہ میں ویٹرنز ڈے یعنی سابق فوجیوں کے دن کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرلنگٹن قبرستان میں ان نامعلوم فوجیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے جنہوں نے جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی تھی. دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر کوئی بیان جاری نہیں کیا. نومنتخب صدر جو بائیڈن نے بھی فلاڈیلفیا میں کورین جنگ کی یادگار کا دورہ کیا. امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا نیا چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا ہے. بائیڈن نے عبوری عرصے کے دوران مقرر کیے گئے اپنے مشیروں سے بھی ملاقات کی. جو بائیڈن نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں رون کلین کو چیف آف اسٹاف مقرر کرنے کا اعلان کیا. رون کلین اس سے قبل جو بائیڈن کی نائب صدارت کے دوران ان کے چیف آف اسٹاف کی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. بائیڈن نے کہا کہ کلین کے وسیع تجربے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کی مجھے وائٹ ہاؤس میں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایک بحران کا سامنا ہے اور یہ لوگوں کو متحد کرنے کا وقت ہے. بدھ کو جو بائیڈن نے 20 جنوری تک اپنی حلف برداری کے عرصے کے دوران عبوری عرصے کے لیے مقرر کیے گئے مشیروں سے ملاقات کی. امریکہ کے ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی افغانستان سروس کے ریڈیو آزادی کے رپورٹر الیاس دائی آج جمعرات کے روز ہلمند میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں. افغان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ الیاس دائی اور ان کے بھائی صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں پریس کلب کی طرف جا رہے تھے جب ان کی گاڑی ایک بم دھماکے سے تباہ ہو گئی. اس بم دھماکے میں الیاس دائی ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی اور 2 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں. الیاس دائی تقریباً 10 سال سے ریڈیو آزادی کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے. اگرچہ اس علاقے میں 1 ماہ سے طالبان کے حملے جاری ہیں، تاہم کسی بھی گروپ نے فی الحال اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان کے دشمنوں نے الیاس دائی کو قتل کرتے ہوئے اپنے جرائم کو پوشیدہ رکھنے اور افغان میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی طرف سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے مطابق کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری ہے. لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم جماعت دعویٰ کے 3 رہنماؤں کو جماعت کے لیے غیر قانونی طور پر فنڈ جمع کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت درج 2 مزید مقدمات میں قید کی سزائیں سنائی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے بغیر پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکل سکتا. پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی شرائط ہر حال میں پورا کرنی ہوگی. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں نومبر کے پہلے 10 دن میں 10 لاکھ سے زائد افراد عالمی وبا سے متاثر ہوئے ہیں. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق اب تک امریکہ میں کورونا وائرس سے 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جو کسی بھی ملک میں وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے. امریکہ کے وسط مغربی ریاستیں اس وقت کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں پر ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں امریکہ کے انتخابات سے ملنے والی تازہ خبروں سے. امریکہ کی ریاست الاسکا کے انتخابی نتائج بدھ کے روز آ گئے جس میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملی. امریکہ کی اب تک 47 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے جبکہ مزید 3 ریاستوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں. امریکہ کے بیشتر ذرائع ابلاغ نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ملک کا 46واں صدر قرار دیا ہے. جن ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن کو 279 اور صدر ٹرمپ کو 217 الیکٹرل ووٹ ملے ہیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن حکومت سازی کے لیے الیکٹرل ووٹ کے مطلوبہ ہدف 270 حاصل کر چکے ہیں. امریکی انتخابات کے بارے میں تفصیلی خبریں اور رپورٹیں کچھ دیر کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور اب آئیے پاکستان سے ملنے والی یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جسے آپ کے لیے آصم علی رانا نے تیار کیا ہے. پاکستان کی طرف سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے مطابق کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کل عدم جماعت و دعویٰ کے 3 رہنماؤں کو کل عدم جماعت کے لیے غیر قانونی طور پر فنڈز جمع کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت درج 2 مزید مقدمات میں قید کی سزائیں سنائی ہیں. پاکستان کے ان اقدامات پر ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے بغیر پاکستان اس گرے لسٹ سے نہیں نکل سکتا. پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی شرائط ہر حال میں پورا کرنی ہوگی. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاملات کے خلاف کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے کی شرائط کے مطابق کالا دھن تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری ہے. جمعرات کے روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالا دھن جماعت دعویٰ کے 3 رہنماؤں کو کالا دھن جماعت کے لیے غیر قانونی طور پر فنڈ جمع کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت درج 2 مزید مقدمات میں قید کی سزائیں سنائی ہیں. پروفیسر ظفر اقبال اور محمد اشرف کو 16-16 سال جبکہ پروفیسر حافظ عبدالرحمان مکی کو 1 سال کی سزا سنائی گئی. حکومت پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط کے مطابق کالا دھن تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے خلاف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کل 7 مقدمات درج کیے ہیں. ان میں سے 3 مقدمات لاہور، 1 ملتان میں، 2 ساہیوال اور 1 مقدمہ گوجرانوالہ میں درج ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق حافظ محمد مکی اور یحییٰ مجاہد سمیت جماعت الدعویٰ کی مرکزی قیادت پر پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 41 مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں سے 37 مقدمات میں ملزمان کے خلاف چالان جمع ہو چکا. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 19 مقدمات میں جماعت الدعویٰ کی مرکزی قیادت کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. حافظ محمد سعید سمیت دیگر قیادت کے خلاف منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملہ سے متعلق دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے چند روز قبل ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کی قانونی کوششیں دیگر ممالک کے لیے رول ماڈل کا درجہ اختیار کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے 2 چیلنجز کا سامنا ہے جس میں ایک انتہائی مشکل اور جامع ہے جو شاید ہی کسی ملک کو ملا ہو. پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے قوانین اگلے برس کے وسط میں ہونے والے جانچ میں معاون ثابت ہوں گے. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں.
پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے ایک ایف اے ٹی ایف کا ایک دباؤ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل عنصر بہت زیادہ ہے کیونکہ ایف اے ٹی ایف پیورلی ٹیکنیکل نہیں ہے یا پیورلی مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ یا اس کے علاوہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس پر صرف کنسنٹریٹ نہیں کرتے بلکہ اس میں جو ڈپلومیسی ہے اور اس کے علاوہ پولیٹیکل گیمز ہوتے ہیں اور جو رائیولز ہوتے ہیں وہ بھی اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں.
کیا اس معاملے میں امریکہ کی نئی قیادت بھی پاکستان کے لیے معاون ثابت ہوگی؟ اس پر سابق سفیر آصف درانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے اس معاملے میں پاکستان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس بارے میں ایف اے ٹی ایف نے فیصلہ پاکستان کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی اور انتہا پسندی سمیت کالا دھن تنظیموں کے خلاف کاروائی سے کرنا ہے.
ہم نے جو اقدامات لینے تھے وہ 12 لینے ہیں تو ہم نے اس میں وہ لیجسلیٹو وہ جو خامیاں ہمارے ہاتھ تو پائی جاتی تھی پلس اس میں اب پروسیکیوشن کا بھی ہے کچھ لوگوں کا پروسیکیوٹ ہونا ہے
گزشتہ ماہ اکتوبر میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو فروری 2021 تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر مکمل عمل کیا ہے، تاہم مزید نکات پر پاکستان کو کام کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام پر امید ہے کہ فروری میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت کی جانب سے معاشی اشاریوں میں بہتری کے دعووں کے باوجود تحریک انصاف کے 2 سال سے زائد عرصے میں عوام کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کو لے کر حزب اختلاف کی جماعتیں احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی اشارے مثبت مل رہے ہیں۔ مہنگائی میں اس اضافے کا زیادہ دباؤ غذائی اشیاء کی قیمت پر پڑا ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی وجوہات، اس کے اثرات اور حکومت کی جانب سے کمی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان۔
پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرنے والے سرکاری ادارے وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مالی سال 2019-20 میں مہنگائی کی اوسط شرح 10.74% رہی ہے۔ مہنگائی میں اس اضافے کا زیادہ دباؤ غذائی اشیاء کی قیمت پر پڑا ہے اور اکتوبر میں سالانہ بنیاد پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 16.53% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر سالانہ بنیاد پر قیمتوں میں اس اضافے کو دیکھا جائے تو گندم کی قیمت میں 52%، آٹا کی قیمت میں 25%، چاول 9%، انڈے 43% اور چینی 33% بڑھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک پاکستانی اوسطاً 35% کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کرتا ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیشہ برقرار ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے بھی ستمبر کے آخر میں اپنی زرعی پالیسی میں غذائی اجناس کی رسد میں رکاوٹوں کی وجہ سے مہنگائی کے بڑھنے کے بارے میں اشارہ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی معاشی کمیٹی سے خطاب میں کہا کہ 2 سال میں معیشت کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور رہنماؤں کو تاکید کی کہ وہ عوام کو بتائیں کہ سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کا خامیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے مہنگائی میں اضافے کو حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے احتجاجی تحریک کا آغاز کر رکھا ہے۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کی بڑی وجہ فوڈ انفلیشن یعنی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے ڈائریکٹر عتیق الرحمان کہتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں مہنگائی میں اضافہ برقرار رہا ہے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں زیادہ بڑھی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہری اپنی آمدن کا سب سے زیادہ حصہ خوراک پر صرف کرتے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ اس وجہ سے بھی برقرار ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھتی رہی ہیں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جس کو آپ لنک کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیٹرول کی پرائسز کے ساتھ، یہ ڈالر ریٹس کے ساتھ، تو وہ چیزیں تو اس کے امپیکٹ اب آہستہ آہستہ اکتوبر میں آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوپ فلی اگر یہ ایز اٹ از پریویل کرتا ہے تو ان دا کمنگ منتھس شاید یہ فردر لو سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی فوڈ آئٹمز ہیں وہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دی رائز ان انفلیشن۔
اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ 2018 میں کیے گئے نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق ملک کی 37% آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ بدھ کو وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ملک میں خواتین اور بچوں میں غذائیت کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے 350 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس منصوبے سے ملک کی 30% آبادی مستفید ہوگی، جس میں ماں بننے کی عمر کی 1.5 کروڑ خواتین اور 2 سال تک کی عمر کے 39 لاکھ بچے شامل ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمالی صوبے گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کے 24 میں سے 23 عام نشستوں پر حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 327 امیدواروں کے درمیان آئندہ اتوار کے روز مقابلہ ہوگا۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ حزب اختلاف میں شامل 3 اہم جماعتوں اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے 128 امیدواروں کے علاوہ 299 امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ امیدوار 23 کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے 21-21 امیدوار میدان میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے 15-15 امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ امیدواروں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں، جن میں ایک ایک پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، جبکہ ایک آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 7.5 لاکھ ہے، جن میں 4,05,000 مرد جبکہ 3,40,000 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ انتخابات میں اپنی اپنی پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے 3 اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے گلگت میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، جن میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل ہے۔ حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف نے ایک روز قبل ملاقات اور بات چیت کے بعد مشترکہ طور پر جاری کردہ بیان میں انتخابی عمل کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے پر زور دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنما حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف پر ان کے امیدواروں اور کارکنوں کو توڑنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے شمیم شاہد سے کچھ دیر کے بعد۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان کے دشمنوں نے الیاس دائی کو ہلاک کرتے ہوئے اپنے جرائم کو پوشیدہ رکھنے اور افغان میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کے ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی افغانستان سروس کے ریڈیو آزادی کے رپورٹر الیاس دائی آج جمعرات کے روز سلمن میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ افغان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ الیاس دائی اور ان کے بھائی صوبے ہلمنڈ کے دارالحکومت لشکر گاہ میں پریس کلب کی طرف جا رہے تھے، جب ان کی گاڑی ایک بم دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ اس بم دھماکے میں الیاس دائی ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی اور 2 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ الیاس دائی تقریباً 10 سال سے ریڈیو آزادی کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اگرچہ اس علاقے میں ایک ماہ سے طالبان کے حملے جاری ہیں، تاہم کسی بھی گروپ نے فی الحال اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس بارے میں تازہ ترین خبریں ہمارے آئندہ آنے والے بلٹنز میں سماعت فرمائے گا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ دیکھیے آج نیوز پر ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا نیا چیف آف سٹاف مقرر کیا ہے۔ بائیڈن نے عبوری عرصے کے دوران مقرر کیے گئے اپنے مشیروں سے بھی ملاقات کی ہے۔ جو بائیڈن نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں رون کلین کو چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ وہ اس سے قبل جو بائیڈن کی نائب صدارت کے دوران ان کے چیف آف سٹاف کی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ کلین کے وسیع تجربے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کے لیے مجھے اس وقت وائٹ ہاؤس میں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایک بحران کا سامنا ہے اور یہ لوگوں کو متحد کرنے کا وقت ہے۔ کے روز جو بائیڈن نے 20 جنوری تک اپنی حلف برداری کے عرصے کے دوران عبوری عرصے کے لیے مقرر کیے گئے مشیروں سے بھی ملاقات کی۔ جو بائیڈن نے مختلف حکومتی اداروں کی نگرانی کے لیے کئی مشیروں کو مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ 26 نومبر کو سالانہ تھینکس گیونگ تعزیل سے قبل عام حکومتی عہدوں پر تعیناتیاں کر دیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں تاحال شکست تسلیم نہیں کی۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم مبینہ انتخابی بدعنوانیوں کے خلاف مختلف عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ثبوت فراہم کیے بغیر یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر ووٹرز فراڈ اور دیگر انتخابی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ اب بھی پر امید ہیں کہ انتخابی نتائج کی درستگی کے بعد وہ اگلی 4 سال کی مدت کے لیے وائٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ فی الحال صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے انتخابی بدعنوانیوں کے خلاف دائر کی جانے والی کئی درخواستیں عدالتوں سے مسترد ہو رہی ہیں، تاہم اب بھی کئی درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ڈیلاویئر میں اپنی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بدھ کے روز بائیڈن نے ویٹرنز ڈے کے موقع پر فلاڈیلفیا میں کورین وار میموریل کا دورہ کیا، جبکہ صدر ٹرمپ واشنگٹن کے قریب آرلنگٹن قبرستان گئے۔ گزشتہ جمعرات کے بعد ٹرمپ کی کسی عوامی تقریب میں یہ پہلی شرکت تھی۔ صدر ٹرمپ کے انتخابی عملے نے متعدد ریاستوں میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمے دائر کیے ہیں، اور تازہ ترین مقدمے میں پینسلوانیا میں نتائج کی تصدیق روکنے کی استدعا کی گئی۔
جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر پال شیف برگمین کا کہنا ہے کہ اگر دھاندلی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو اس ریاست میں نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں، تاہم ایسا ایک انتہائی اقدام ہوگا اور یہ جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ ریاست الاسکا میں صدر ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کے بعد ان کے الیکٹرل ووٹوں کی تعداد 217 ہو گئی، جبکہ ان کے مد مقابل جو بائیڈن نے مبینہ طور پر 279 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ صدارتی انتخابات جیتنے کے لیے کم سے کم 270 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ تین ریاستوں یعنی ایریزونا، جارجیا اور نارتھ کیرولائنا میں ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے اور ان ریاستوں نے ابھی نتائج کا اعلان نہیں کیا۔ اسی دوران وسکانسن اور جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ جارجیا کی سیکرٹری آف سٹیٹ کا کہنا ہے کہ دونوں امیدواروں کے حاصل شدہ ووٹوں میں فرق بہت کم ہے، جس کے باعث ہر ووٹ کی دستی طور پر دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے۔ بھارتی الیکشن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلے کو دلچسپ بنانے میں ہسپانوی اور ایشیائی نسل امریکی ووٹروں کا کردار بڑا کلیدی رہا۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج اور ایگزٹ پولز کے اعداد و شمار سے تجزیہ کار یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلے کو دلچسپ بنانے میں ہسپانوی اور ایشیائی امریکی ووٹروں کا کردار بھی خاصا نمایاں رہا ہے۔ ان دونوں برادریوں کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے رجحانات اس عام تاثر سے کہیں مختلف رہے، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سے تعلق رکھنے والے ووٹرز ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو زیادہ ووٹ دیں گے۔ تاہم ایگزٹ پولز کے اعداد و شمار کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے 2016 کے مقابلے میں ہسپانوی اور ایشیائی ووٹروں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ قومی سطح پر صدر ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات میں 28% ووٹ حاصل کیے، جبکہ سن 2020 میں 32% ووٹ حاصل کیے۔ ایگزٹ پول پر مبنی یہ اعداد و شمار اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ ہسپانوی ووٹر صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کی بنا پر بڑے پیمانے پر ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ایگزٹ پولز کے اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ لاطینی ووٹروں نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں دگنی تعداد میں جو بائیڈن کے حق میں ووٹ ڈالا، اور اس طرح انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں اور میکسیکو کی سرحد پر پناہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے خاندانوں کے بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کرنے کی پالیسی کی مخالفت کا اظہار کیا۔ امریکہ میں رہنے والے ہسپانوی نژاد ووٹروں میں زیادہ تر کیتھولک مسیحی ہیں، اور ان کی بڑی تعداد ہم جس پرست شادیوں اور اسقاط حمل کے معاملات پر ریپبلکن پارٹی کے موقف کی حامی ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کے کاروبار کے حق میں ٹیکسوں میں چھوٹ اور حکومتی عمل دخل کو کم کرنے جیسی پالیسیوں نے بھی ہسپانوی ووٹروں کو ان کی طرف مائل کیا۔ ہسپانوی ووٹ نے خاص طور پر ریاست فلوریڈا اور ٹیکسس میں صدر ٹرمپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ریاست فلوریڈا میں لاطینی ووٹروں نے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس برادری کے 51% ووٹ صدر ٹرمپ کے حق میں ڈالے گئے۔ اس رجحان نے الیکشن سے پہلے کیے گئے رائے عامہ کے جائزوں کو غلط ثابت کیا، جن کے مطابق جو بائیڈن کو ٹرمپ پر 5 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔ فلوریڈا میں ووٹ ڈالنے کے رجحان کے محرکات میں صدر ٹرمپ کی کیوبا کے خلاف پابندیوں کا نفاذ، اور وینزویلا کے سوشلسٹ صدر نکولس میڈورو کو ان کے منصب سے ہٹانے کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ ایگزٹ پول کے مطابق فلوریڈا کے 55% کیوبن امریکی ووٹروں نے صدر ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا۔ کچھ لاطینی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن فلوریڈا کی ہسپانوی برادری پر زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ ریاست ٹیکسس میں بھی صدر ٹرمپ نے ہسپانوی ووٹ زیادہ حاصل کیے، اور 2016 کے 40% کے مقابلے میں 52% ووٹ حاصل کیے۔ جہاں تک ایشیائی امریکی ووٹروں کا تعلق ہے تو ایڈیسن ریسرچ ادارے کے مطابق ان میں سے 30% نے صدر ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹرمپ کی یہ کارکردگی 2016 کے مقابلے میں 3 پوائنٹس بہتر رہی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار مزید 34 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 7055 ہو گئی۔ پاکستان میں مزید 1800 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد لگ بھگ 3.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 5.2 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 12,82,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں بھی کیسز کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے، جبکہ برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں نومبر کے پہلے 10 دن کے دوران 10 لاکھ سے زائد افراد عالمی وبا سے متاثر ہوئے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق اب تک امریکہ میں کرونا وائرس سے 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جو کسی بھی ملک میں وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں اس وقت کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں پر ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہسپتالوں میں وبا سے متاثر 59,000 سے زائد افراد زیر علاج ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کرونا وائرس کی نئی لہر بہار اور گرمیوں میں آنے والی لہر سے زیادہ شدید ہے، اور حالات کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اے پی کے مطابق جہاں ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ہلاکتیں بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں۔ اس وقت امریکہ میں اوسطاً 930 افراد یومیہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھا ہے۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی کے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر ولیم شیفنر کے مطابق وبا کا پھیلاؤ ملک کے متعدد حصوں میں بے قابو ہو رہا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جہاں حالات مشکل نظر آ رہے ہیں، وہاں ملک اس وقت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں وبائی امراض کے محقق ولیم ہانچ نے اے پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پہلے سے بہتر طبی آلات اور معلومات کی بات آتی ہے، اس معاملے میں بہتر حالت ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈاکٹر جاب کرونا وائرس کے سنجیدہ کیسز کا بہتر علاج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کرونا کے ایسے مریض جو آئی سی یو میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی زیادہ تعداد کو بچایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جہاں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ اب عام دستیاب ہے، وہیں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے ریمیڈی سیور اور ایف ڈی اے نے اینٹی باڈیز کی دوا کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے مزید کچھ اور خبریں پیش کریں۔ لیبیا کے نمائندوں نے 18 ماہ میں پارلیمان اور صدر کے انتخاب کرانے کے منصوبے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، جو ملک میں ایک عشرے سے جاری تشدد اور عدم استحکام کو ختم کرنے کے عمل کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی لیبیا کے لیے عبوری نمائندہ سٹیفنی ولیمز نے اس پیش رفت کو انتہائی اہم قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے اس ہفتے لیبیا کے 75 افراد کو ٹینس میں مذاکرات کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ ولیمز نے رپورٹروں کو بتایا کہ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس پر ہمیں توجہ مرتکز کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیبیا کہ یہ نمائندے انتخابات اور سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیبیا میں معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2 متوازی حکومتیں اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں رہی ہیں۔ اور ہانگ کانگ میں 15 جمہوریت نواز اراکین پارلیمنٹ نے اپنے 4 ساتھیوں کی رکنیت ختم کیے جانے کے بعد اجتماعی طور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ 4 اراکین پارلیمنٹ کو حکومت نے نااہل قرار دیتے ہوئے ان کی رکنیت ختم کی تھی۔ اس سے قبل چین کی لیجسلیٹو کمیٹی نے فیصلہ دیا تھا کہ ہانگ کانگ کی حکومت کسی بھی ایسے رکنیت کو ختم کر سکتی ہے جسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ اس اقدام کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے چیمبر کی بالکنی پر ایک بینر لہرایا جس میں ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کری لام کے اس اقدام کی مذمت کی گئی۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے مذکورہ 4 اراکین کی رکنیت خارج کرنے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ چین کی کمیونسٹ حکومت نے اپنے بین الاقوامی وعدوں کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، اور وہ ہانگ کانگ میں ایک پارٹی کی آمرانہ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ ان 4 اراکین کی برطرفی اور 15 جمہوریت نواز اراکین کے مستعفی ہونے کی صورت میں ہانگ کانگ کی 70 رکنی پارلیمان میں صرف چین نواز اراکین باقی رہ جائیں گے۔ ہانگ کانگ میں پارلیمانی انتخابات کرونا وائرس کے باعث 1 سال کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے، اور برطرف کیے جانے والے اراکین کو دوبارہ انتخاب حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹنگ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی سب سے قدیمی درسگاہ اسلامیہ کالج کی یونیورسٹی سیکشن میں ہراساں کرنے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے گورنر شاہ فرمان نے گورنر انسپیکشن ٹیم کے ذریعے تحقیقات کرنے اور 3 دن میں رپورٹ جمع کرنے کا حکم دیا ہے. ایک روز قبل یونیورسٹی کی متعدد طالبات نے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف وائس چانسلر اور دیگر انتظامی عہدیداروں کے دفاتر کے سامنے مظاہرہ کیا تھا. مظاہرہ کرنے والی طالبات نے اس سلسلے میں اساتذہ پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام لگایا. گورنر کے نوٹس کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس طرح کے واقعات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. گلگت سے شمیم شاید کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی قدیمی درسگاہ اسلامیہ کالج کی یونیورسٹی کیمپس کے خواتین طالبات کے ان کو پر ہراسا کرنے کا نوٹس لیتی ہوئی صوبائی گورنر شاہ فروان نے فوری طور پر انسپیکشن ٹیم کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے. ایک روز قبل اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے طالبات نے ان کو ہراسا کرنے کا الزام لگاتی ہوئے انتظامیہ کے دفاتر کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کی واقعات کے خلاف نعرے لگوائے. خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم گولالئی اسماعیل نے اس واقعے کے بارے میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے 2 طالبات کے آڈیو پیغام اپنے ٹویٹ پر پوسٹ کیے ہیں.
منگلر دی حل پکار دے زکات چی اسلامیہ کالج یونیورسٹی چی دا پلنے کیس نہ دے دا ریسنٹلی 3 کیسز راغل دی پدی ہفتہ کے اور دا ڈیر دا افسوس خبر رہا چی دومرہ غر تاریخی بلڈنگ کی تاریخی انسٹیٹیوشن کی دا کیسز کامنلی زیادتی گی. انفارچونیٹلی پدی کے ٹول نہ زیادہ ٹیچرز انوالو دی.
ان طالبات میں شبینہ خان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں نہ صرف طالبات بلکہ طلباء کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہراساں کرنے کے واقعات میں زیادہ تر اساتذہ ہی ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی 3 واقعات رونما ہوئے ہیں. شبینہ خان نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے پوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ابھی تک طالبات کی ان شکایات پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. گورنر ہاؤس پشاور کی جمعرات کی صبح جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گورنر شاہ فرمان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم شاہدہ شاہ نے بھی اس واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک حیران کن واقعہ ہے کیونکہ اسلامیہ کالج کی خواتین بہت کم شور کرتی ہیں، اگر وہ بھی سڑکوں پہ نکل کر شور مچا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسئلہ خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور حکومت کو اس کے خلاف بہت جلد اور سخت ایکشن لینا چاہیے.
اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں جنسی طور پر طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب امتحانات قریب ہے. اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی اور سوات یونیورسٹی میں بھی اس قسم کے ہراساں کرنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. گومل یونیورسٹی کے واقعے میں ایک سینئر ڈین آف سوشل سائنسز اور رجسٹرار سمیت کئی ایک عہدیداروں کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، جبکہ سوات کے واقعات میں مقدمات درج کر کے عدالتی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں حال ہی میں روپیہ ڈالر کی نسبت زیادہ مضبوط ہوا ہے، جس کی وجہ سے افراط زر میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہتری عارضی ثابت ہوگی اگر معیشت کو سدھارنے کے لیے مزید اقدامات نہیں اٹھائے گئے. رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی.
حالیہ دنوں میں پاکستانی روپیہ زیادہ مضبوط ہوا ہے اور ڈالر کی نسبت اس میں 3% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے افراط زر کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس سال پاکستان نے بڑے پیمانے پر زرعی اجناس درآمد کیے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ روپے کی قدر میں بہتری غیر ملکی ترسیلات میں اضافے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی بہتری عارضی رہے گی جب تک پاکستان اپنی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھاتا اور برآمدات میں اضافہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے ترجمان افتخار چودھری کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں بہتری ان کی حکومت کے حقیقت پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہے.
جی دیکھیں جی، ہم نے جو ہے نا حقائق کی طرف ہم نے قدم بڑھایا. ہم پاکستانی روپے کو جیلی طور پہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسے کہ پریویس ہماری حکومت اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہ ڈالر کو 100 روپے کے اوپر باندھ کے رکھا اور اس کے لیے بہت سارے قرضے لیے اور فالس سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر، جو کہ حقیقت نہیں تھی، روپے کی طاقت اتنی نہیں تھی. تو ہم نے اس کو ڈالر کے مقابلے میں مارکیٹ میں کھلا چھوڑا اور فری اکانومی کی طرف ہم لوگ چلے گئے. یہ شروع میں تو ہمیں بہت دھچکا لگا، بڑا نقصان ہوا، بہت اوپر تک ڈالر چلا گیا، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک فلڈ آیا اور ہمارے اندرونی قرضے، بیرونی، یہ ساری چیزیں بہت بڑھ گئیں. لیکن ہم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. اس کی سب سے بڑی جو خوشی کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ 19 کے دوران جو دنیا بھر کی معیشتیں ہل کے رہ گئیں، پاکستان نے اس دوران جو ہے بہت اچھا پرفارم کیا.
آپ توقع کرتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، تو یہ روپے کی قدر بہتر ہونے سے افراط زر پر بھی کنٹرول حاصل کیا جائے گا؟
جی جی، بالکل کیا جائے گا. بلکہ افراط زر پہ یہی ہے کہ اس سے اس قسم کے جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، روپے کا جو تکڑا ہونا ہوا، اس سے مہنگائی پہ بڑا قابو ہوا ہے. اور اس میں ہم نے جو ریٹیلر جو ہیں، جو ہمارے کسٹمرز ہیں جو شاپ پہ آ کے لیتے ہیں، اور منڈی سے جو مارکیٹ سے مین مارکیٹ سے چیزیں نکلتی ہیں، اس میں بہت بڑا گیپ ہے. مطلب اگر وہاں سے چیز 108 روپے میں نکل رہی ہے تو 160 میں ان کو مل رہی ہے. اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں گورنرز کے اوپر، تو مہنگائی تو بہت کم ہو رہی ہے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے ترجمان افتخار چودھری. لیکن پاکستان میں اقتصادی ماہر شاہد حسن صدیقی کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں ڈالر کی نسبت پاکستانی کرنسی کی قدر 44 روپے گھٹ گئی ہے.
2 سال میں 44 روپے 1 ڈالر پہ گر گیا، یعنی 22 روپے سال. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ قائم نہیں رہے گی. اب اسی طریقے سے جیسے اسٹاک ایکسچینج کا کہتے رہے کہ ورلڈ کی بیسٹ سیکنڈ ہے، لیکن ایک ہفتے بعد پوزیشن ریورس ہو گئی اور ہمارا کوئی نمبر ہی نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ آئی ایم ایف بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہوگا تو جو ان کی شرائط ہے اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ روپے کی قدر کو آرٹیفیشل کرنے کے بجائے مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں، اور جب مارکیٹ پر چھوڑیں گے تو روپے کی قدر جو ہے میرے خیال سے جو ہے وہ گرے گی اور ڈالر کے مقابلے میں گر جائے گی. یہ سسٹینیبل نہیں.
دوسری طرف امریکہ میں آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر میں بہتری کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ کرونا وائرس دور میں عالمی معیشت کتنی تیزی سے بحال ہوتی ہے.
میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ گریجول ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ابرپٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ میں نئی گورنمنٹ آ جائے گی اور زیادہ کانفیڈنس بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ڈالر مضبوط ہو جائے گا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوتا ہے دوسری کرنسی جو ہیں وہ ذرا کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے.
یہ بتائیے کہ جو روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے ڈالر کی نسبت، یہ کیا مصنوعی طور پر کیا گیا ہے؟
دیکھیے، پاکستان میں مصنوعی طور پر کرنے کا کیپیسٹی نہیں ہے. مصنوعی طور پہ کرنے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو فورن ایکسچینج ریزروس ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے یاد رہے کہ پاکستان کے ریزروس اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس کو کوئی 12 بلین کے قریب. 12 بلین اتنے نہیں ہوتے، آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایکسپیکٹیشن جو میں دیکھ سکتا ہوں یہی ہے کہ اس وقت جو اکنامک مینیجرز ہیں یا کوآپریشنز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کنڈیشن جو ہے کوئی خاص امپروو نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. نا، یہ جو ریمیٹنسز بڑھی ہیں یہ پرماننٹلی نہیں بڑھی. اگر ان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ریزروس کم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ کچھ پازیٹیو قسم کے مارکیٹ انٹروینشن کرنے کے قابل نہیں.
یہ تھے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
972 KHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ رپورٹیں امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد منتقلی اقتدار تک کے عرصے سے تعلق رکھنے والی کچھ روایتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہی آ رہے ہیں. آج شہناز عزیز بات کر رہی ہیں سابق صدور صاحبان کی کچھ یادگار تقاریر کے بارے میں. تفصیلی رپورٹ سنیے.
سامعین، تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ امریکہ میں ٹرانزیشن آف پاور یعنی انتقال اقتدار کس طرح عمل میں آتا ہے، اور 3 نومبر کے الیکشن کے بعد جب غیر حتمی نتائج کے مطابق کسی امیدوار کو صدر کے طور پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر انوگریشن کے دن تک جو جنوری میں ہوتا ہے کیا چیزیں عمل میں آتی ہیں؟ اس بارے میں اور الیکشن سے متعلق کچھ دوسرے دلچسپ حقائق پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ارجمند ہاشمی سے، جو ریاست ٹیکسس کے ایک شہر کے سابق ریپبلکن میئر ہیں، معروف طرزِ کار ڈاکٹر عادل نجم سے، اور عالمی امور کے ایک اور ماہر جہانگیر خٹک سے. تو جہانگیر خٹک صاحب، امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، خاص طور پہ جو امیگرنٹس رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت دلچسپ بات، دلچسپ کیا بلکہ اثر کرنے والی ان کے دل پر بات ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک تو صدر جو منتخب ہوتا ہے اس کی تقریر، لیکن جو کنسیشن کی اسپیچ ہوتی ہے، مطلب وہ امریکہ کی تاریخ کا ایک اتنا اچھا حصہ ہے کہ مطلب جس کی تقلید کی جانی چاہیے. تو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا یہ امریکہ میں تجربہ ہے، تو کون سی آپ نے دیکھے الیکشن؟
دیکھیے، بہت زیادہ یہ امریکی جو جمہوریت ہے، میرا خیال ہے یہ اس کی ایک خوبصورتی رہی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے کہ جس میں جو فارمر ایک دوسرے کے رائیولز ہوتے ہیں، یعنی انتخابات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ انتخابات کے بعد دوبارہ ایک ساتھ ہو کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں. مثلاً اوباما اور ہلری کلنٹن ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن جب اوباما الیکٹ ہوئے تو انہوں نے ہلری کلنٹن کو سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا. تو اس قسم کی اسپرٹ جو ہے وہ عموماً الیکشنز کے بعد رہتی ہے. اور پھر جو یہ آپ جو بات کر رہی تھی کہ جنوری میں جو الیکشن کا جو جس طریقے سے پورا معاملہ مکمل ہوگا، اس میں صرف 2-3 چیزیں میں ایڈ کرتا چلوں، بیکاز یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ تقریباً 14 تاریخ کو جو ہے وہ الیکٹرز جمع ہوں گے، فارملی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے. فرسٹ ویک آف جنوری میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے اس نے سرٹیفائی کرنا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہیں یہ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو امریکہ کی آئین کی 12ویں ترمیم ہے، 12th Amendment جو 1933 میں منظور ہوئی تھی، اس کے تحت 20 جنوری کو جو ہے صدر اپنا عہدہ جو ہے وہ اٹھا لیں گے، یعنی وہ اپنا حلف لیں گے اور وہاں پر وہ تقریر کریں گے. اور وہ تقریر جو ہے وہ بھی ایک بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس ایجنڈا کو سیٹ کرتی ہے جو ایک آنے والے پریزیڈنٹ نے امریکی عوام سے وعدہ کیا ہوتا ہے. اس جو ترمیم جو ہوئی تھی 1933 میں، تو اس کے بعد جو پہلی مرتبہ کسی صدر نے 20 جنوری کو اوتھ لیا تھا وہ فرینکلن ڈی روزویلٹ تھے. انہوں نے سب سے پہلے 20 جنوری کو لیا تھا اپنے عہدے کا حلف لینا، اس سے پہلے 4 مارچ کو حلف لیا جاتا تھا. اب آئی بات کنسیشن کی. کنسیشن جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہ نہ صرف صدارتی سطح پر بلکہ چھوٹے چھوٹے لیول پر جو انتخابات ہوتے ہیں امریکہ میں، وہاں پر وہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں آخر میں، اور اس کے بعد ہی پھر وہ جو الیکشن ہے وہ سرٹیفائی ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کو اختلاف ہے نتیجے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسپٹ کرنے کے بجائے عدالت جائے گا، لیکن اگر وہ عدالت نہیں گیا تو پھر جو ٹریڈیشن ہے، جو روایت ہے امریکہ کی، وہ یہی ہے کہ وہ پھر اپنے مخالف کو کال کرتے ہیں.
آپ نے تقریروں کی بات کی، تو ارجمند ہاشمی صاحب جو ہیں، آپ عملی سیاست میں ہیں، تو کچھ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے سنی کنسیشن اسپیچز بھی اور جو صدر منتخب ہونے والے صدر کی تقریر بھی، تو کوئی یادگار تقریر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان میں ایسی بات کہی گئی جو تاریخ کا حصہ رہی ہے؟
یاد آتی ہے
روئی
کے تحت انگلش میں ہی بتانی پڑے گی. ایک تو جب پریزیڈنٹ نکسن جا رہے تھے وائٹ ہاؤس سے، تو ایک ان کا سٹیٹمنٹ تھا جو کہ مجھے ہمیشہ یاد رہا ہے، اور وہ میں ریپیٹ کروں گا. وہ یہ تھا کہ اونلی اف یو ہیو بین ان دا ڈیپسٹ ویلی کین یو ایور نو ہاؤ میگنیفیسنٹ از اٹ ٹو بی آن دا ہائیسٹ ماؤنٹین. یہ بڑا زبردست انہوں نے کہا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ساری دنیا امیرکن الیکشن کو دیکھتی ہے، بیکاز یو ہیو ناٹ جسٹ الیکٹڈ دا امیرکن پریزیڈنٹ، یو ہیو الیکٹڈ دا موسٹ پاورفل پرسن آن ارتھ.
تو ڈاکٹر عادل، تھوڑا سا میں چاہوں گی کوئی کوٹ آپ سے بھی اگر آپ کرنا چاہیں کسی خاص تقریر کو.
جی، تقریر جو ہوتی ہے میرے خیال میں بڑی ریفلیکٹو ہوتی ہے اپنے عہد کی بھی اور سیاست کی بھی، اور خصوصاً یہ جو تقریر ہوتی ہے جو پہلی یا آخری. سب سے جو پہلی تقریر اہم تھی وہ جارج واشنگٹن جب پریزیڈنٹ سے اترے، تو تب امریکہ میں بحث یہ چل رہی تھی کہ یار یہ پریزیڈنٹ کیا چیز ہوتا ہے، ہمیں تو بادشاہ چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ اس قسم کی ڈیموکریسی نہیں تھی. تو وہ جو ان کی جو فیئرویل تقریر تھی جب جان ایڈم پریزیڈنٹ بنے ان کے بعد اور واشنگٹن اتر رہے تھے، وہ اہم اس لیے تھی کہ اس نے ایک طرح سے ٹون سیٹ کر دی 2-4 چیزوں کی. ایک تو اس چیز کی کہ 2 ٹرم کرو اور پھر اتر جاؤ، اس وقت یہ رول نہیں تھا کہ خود بخود اتر جاؤ. دوسری انہوں نے ٹون یہ سیٹ کر دی کہ جی ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے. تیسری انہوں نے جو بہت عرصے تک امریکہ کی پالیسی رہی ہے انفارچونیٹلی اب نہیں ہے, انہوں نے اس تقریر میں ایک امریکہ کی فورن پالیسی دے دی جو تقریباً 100 سال تک چلی کہ ہم جو ہے نا اپنے مسئلے میں ہاتھ رکھیں گے, ہم باقی دنیا کے پنگوں میں نہ پڑیں گے اور نہ ان کو پڑھنے دیں گے. تو وہ ایک بڑی اہم تقریر تھی. اس کے بعد ظاہر ہے بہت ساری تقریریں ہوئیں, یقیناً ابراہم لنکن کی جو تقریریں تھیں وہ اس لیے بھی اہم تھیں, ایک تو وہ مقرر بڑے زبردست تھے, دوسرا وہ وقت بڑا مشکل تھا کہ ملک جو تھا وہ ٹوٹ پھوٹ اور سول وار تھی. لیکن جو ریسنٹ تقریریں ہیں میرے خیال میں اس میں سب سے جو یادگار اسپیچ ہے وہ شاید جان کینیڈی کی, کہ جس میں ایک ینگ بندہ آیا, ایک جنریشنل چینج تھی, ایک موڈ چینج تھا, اور اس میں جب انہوں نے وہ جو خصوصاً کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, سی واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری, تو وہ ایک طرح سے ایک تاریخی جملہ بن گیا اور اس نے جان کینیڈی کی میرے خیال میں جو پرسونا ہے اس کو وہ تقریر ڈیفائن کر دیا. حالانکہ اس کے بعد بہت کچھ ہوا. رونلڈ ریگن جو آئے ان کی جو مشہور تقریر میں جو ایک مشہور جملہ تھا 1000 points of light, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقریر ہوتی ہے اسپیشلی انوگر, یہ ایک صرف تقریر نہیں ہوتی, اس کا بڑا امپورٹنٹ پولیٹیکل پرپز ہے. ایک تو موٹیویشن ہے جو اس وقت بڑی ضرورت ہے, اور ان اے وے آپ نے وہ بائیڈن صاحب کی آلریڈی دیکھ لی کہ اس کا جو متن ہوگا وہ کمنگ ٹوگیدر پہ ہوگا, وہ ملک کو واپس جوڑنے پہ ہوگا. لیکن دوسرا جو ہے وہ ایک اپنا لیجسلیٹو پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کرتی ہے, اور ایک طرح سے کم از کم پہلے 100 دن کا کہتا میں یہ کروں گا, تو اس لیے یہ تقریریں جو ہیں بہت اہم.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی ترجیحات واضح کرنا شروع کر دی ہیں, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال غیر حتمی میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے. انتخابات کے بعد کی اس صورتحال پر امریکی شہری کیا کہتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں عمران جدون کی رپورٹ میں.
کئی سالوں کی تقسیم کر دینے والی سیاست, مہینوں سے جاری مظاہرے اور ایک متنازعہ الیکشن, تھکے اور ناراض امریکی ووٹروں کے لیے جو بائیڈن کے اگلے امریکی صدر بننے کی پروجیکشن کے بعد اب آگے کیا ہوگا؟
ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی بھی اپنے خیالات تبدیل نہیں کریں گے, لیکن جو بائیڈن اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا.
ویکینڈ پر جو بائیڈن کی کامیابی کا امکان واضح ہونے پر جہاں وائٹ ہاؤس سمیت کئی دوسرے مقامات پر سابق نائب صدر کے حامی جشن منانے سڑکوں پر باہر نکلے تھے, وہیں صدر ٹرمپ کے حامی بھی سڑکوں پر باہر نکلے. فرق یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامی ووٹنگ میں بےضابطیوں کے امریکی صدر کے ان الزامات کے حق میں باہر نکلے تھے جن کا ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا.
مقدمات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فراڈ نہیں ہوا تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے, تاہم اس وقت تو ایسا دکھائی نہیں دیتا.
دونوں امیدواروں کے حامی امید کر رہے ہیں کہ توجہ آخرکار الیکشن سے اصل مسائل کی جانب مبذول کی جائے گی.
It is what it is right now. If it turns out it was rigged, which they couldn't prove before either.
اب جو ہے وہ ہے, لیکن اگر تحقیقات سے پتا چلا کہ دھاندلی ہوئی ہے جس کا وہ ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں دکھا سکے ہیں تو یہ الگ کہانی ہوگی. اس وقت مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے, اچھی لیڈرشپ ڈھونڈ کر اس وبا سے نپٹا جائے جو لوگوں میں غیر ضروری خوف اور اضطراب کا باعث بن رہی ہے.
یہاں تک کہ ٹرمپ کے حامی بھی وہی موسیقی بجا رہے ہیں جو ہم بجا رہے ہیں. ہر ایک کو ہی موسیقی پسند ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر ارادی عمل ہے جو زخم بڑھنے میں مددگار ہوگا.
منقسم امریکہ لیکن کچھ مشترکہ اہداف. ایشا سرائے کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد کی صورتحال میں ہر لمحے تبدیل ہوتی ہوئی پوزیشنز نے جہاں ایک طرف امریکی عوام کو مسلسل مشغول رکھا, وہیں امریکی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کمپنیاں مختلف طریقوں سے اپنی ویب سائٹس پر غلط معلومات سے نمٹنے کی کوششوں میں بھی لگی رہیں. تفصیلات بتاتی ہیں نخبت ملک اپنی رپورٹ میں.
جہاں اس سال کے صدارتی انتخابات میں دونوں بڑے امیدواروں کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہوا, وہیں ٹویٹر, فیس بک اور لنکڈ ان جیسی سوشل میڈیا سائٹس کا الیکشنز اور ان کے نتائج سے متعلق غلط معلومات سے مقابلہ جاری ہے. اس بارے میں کئی کہانیاں موجود ہیں.
False claims about voter fraud.
Voter fraud se mutalliq galat daave. Hum aise daavon ka ek sailab dekh rahe hain. Tashaddud aur ehtijaj ke mutalbe aur saazishon se ladne ke mutalbe jo durust nahi hain, ye bahut khatarnak baat hai. Mulk mein jamhooriyat ko hangami surat-e-haal ka samna hai. Hum un jhoote daavon se khaufzada hain jo amrikiyon ko mazeed taqseem kar rahe hain aur hamare idaron par awam ke bharose ko tabahi ki taraf le ja rahe hain.
ट्विटर ने गलत मालूमात रोकने के लिए कुछ ट्वीट्स को लेबल करना शुरू किया है ताकि उनका फैलाव रोका जा सके. फेसबुक भी सारफीन की पोस्ट्स को लेबल करते हुए सारफीन को अपनी इलेक्शन वेबसाइट पर जाने का मशवरा दे रही है. जुमेरात की रोज फेसबुक ने स्टॉप द स्टील नामी एक ग्रुप को वेबसाइट से हटाया जिसका काम वोटों की जारी गिनती के खिलाफ एहतजाज की मनसूबाबंदी करना था. गूगल की कंपनी यूट्यूब अपनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली कुछ वीडियोस पर लेबल्स लगा रही है लेकिन दूसरों पर नहीं. वोटों की गिनती से मुतालिक गलत मालूमात के पैगामात ट्विटर और फेसबुक पर हस्पानवी जबान में भी पेश किए जा रहे हैं. इन्हीं में से एक पैगाम ये कहते सुनाई दिया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये इलेक्शन छीना गया है. ये इकदामात इंटरनेट कंपनीज की जानिब से हकायक और गलत मालूमात के पेचीदा दायरे में मुदाखलत पर नई रजामंदी जाहिर करते हैं तब भी जब अहम शख्सियात मुलव्वस हों. माहिरीन के मुताबिक ऐसी काविशें इलेक्शन नतायज पर आवाम के एतबार के लिए इंतहाई जरूरी हैं.
The more we can tamp down these,
jitna zyada hum Ameriki awam ko target karne wali galat malumat ki koshishon ko rokenge, utna hi awam ke liye is nizam par aitbaar ke liye acha hoga, kyunki ye hamara nizam hai.
Level of transparency here.
Iske bawajood kuch mahireen ki nazar mein internet companies ki karkardegi isse bhi zyada behtar honi chahiye, jaise ab se pehle dale gaye mawad ke hawale se iqdamat.
For everyone who has
jis kisi ne bhi Facebook ki janib se label lagaye jane se pehle galat malumat par mubni post ko dekha ya pasand kiya ho, Facebook ko un sab ko paigham bhejna chahiye ki ye post galat thi.
Checkers detected that this is false.
Ek baat to wazeh hai, jaise jaise Amerikki awam hatmi nataij ka intezar kar rahe hain, internet sites par asal aur galat dono qisam ki malumat pesh hoti rahengi. मिशेल क्विन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका.
सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों की बात हुई तो आइए अब आपको सिलिकॉन वैली ले चलें. सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का वो शहर है जहां सिलिकॉन वैली कायम है. ये वही जगह है जहां गूगल, फेसबुक, ट्विटर समेत टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों के दफातर हैं. ये जगह रिहायश के एतबार से बहुत महंगी है लेकिन लोग फिर भी यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं. लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर मुकीम लोग इलाका छोड़ कर जा रहे हैं. क्या वजह है आइए आपको सुनवाते हैं सादिया जेबरांजा की रिपोर्ट में.
अगर देखा जाए तो 2020 का साल दीगर शोबों की निस्बत टेक्नोलॉजी से जुड़े अफराद के लिए निस्बतन मेहरबान साबित हुआ है. इस शोबे से मुंसलिक ज्यादातर लोग घरों से काम करने के काबिल रहे हैं. गूगल का कहना है कि कम अज कम आइंदा बरस जुलाई तक यही सूरत हाल रहेगी लेकिन ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि शायद वो घरों से काम को मुस्तकिल तौर पर ही अपना लें. ये उन मारूफ कंपनियों के लिए एक दिलचस्प मोड़ है जो मुलाजमीन को अपनी जानिब रागिब करने के लिए दफ्तर के अंदर दोपहर के खाने, मशरूबात, मुफ्त मसाज और ऑर्किड गेम जैसी पुरकशिश मुराद देती हैं.
मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो वाकई महज नौकरी के लिए यहां आए थे. लिहाजा अगर अब मुलाजमत घर से ही करनी है और आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां शायद आप बाथरूम और बावर्ची खाना किसी के साथ बांट रहे हैं तो फिर अब तो 24 घंटे घर पर ही रहना पड़ रहा है. तो आप इस हाल में क्यों रहें?
दो बच्चों के वालिद डगलस रियासत कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड में रहते हैं. अब जब उनकी कंपनी घर से काम की इजाजत देती है तो वो कहीं और जाने का सोच रहे हैं और यहाँ सस्ती रिहाइश के फुकदान ने उनके इस फैसले में अहम किरदार अदा किया है. उन्होंने यहाँ घर खरीदने की कोशिश की लेकिन यहाँ घर इंतहाई महंगे होने के बायस कामयाबी नहीं हुई. रसल हैनकॉक ज्वाइंट वेंचर सिलिकॉन वैली के सदर और सीईओ हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की मईशत और मायारे जिंदगी पर नजर रखती है.
सिलिकॉन वैली हुनरमंद अफराद का गढ़ है. यहाँ दुनिया भर से अपने अपने शोबे के बेहतरीन लोग जमा हैं. ये पूरी दुनिया से यहाँ आए हैं और अब ये मुंतशिर हो रहे हैं.
काइल डुबिट्स और मारा वैन एलिस अपने दो साल बेटे के साथ सिलिकॉन वैली के इस मामूली अपार्टमेंट से जा रहे हैं जहां वो मार्च से घर ही से काम कर रहे थे. काइल डुबिट्स गूगल के लिए काम करते हैं. वो कंपनी के जर्मनी के शहर म्यूनिख में वाके दफ्तर में मुंतकिल हो रहे हैं जहां रिहाइश यहां के मुकाबले में सस्ती है और तफरीगाहें और म्यूजियम अमरीका की निस्बत ज्यादा खुले हैं. वो कहते हैं कि जब तक यहां घरों की कीमतों में कमी नहीं आती वो वापस नहीं आना चाहते. हालांकि वो यूरोप में महज चंद साल ही रहने का सोच रहे हैं.
We want to be someplace more settled.
Main chahta hu ki hamara beta primary school mein dakhil ho to hamare paas koi mustaqil rehaish ho. Lihaza 3 barson mein hum ye soch lenge ki hame mustaqil taur pe kahan rehna hai. Do bedroom ya is tarah ki rehaish ke liye 15 lakh dollars qeemat ki koi tuk nahi banti.
अमेरिका में टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने वाले अफराद ओरेगन, वाशिंगटन, कोलोराडो और टेक्सास जैसी रियासतों में मुंतकिल हो रहे हैं जहां पहले ही टेक कंपनियां मौजूद हैं। एक खातून जो अपने शोहर की टेक कंपनी में मुलाजमत की वजह से सन 2017 में टेक्सास मुंतकिल हुई थी, रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हो गई ताकि यहाँ नए आने वालों की मदद कर सकें। उन्होंने फेसबुक पर मूव टू टेक्सास फ्रॉम कैलिफोर्निया नामी ग्रुप बनाया है जिसके अब 20,000 से ज्यादा रुकन है।
So, it's just a lot more.
ये इलाका जेब पर भारी नहीं है, इसलिए यहाँ सुकून है। जब आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से किसी इलाके में रहते हैं तो जहनी दबाव भी नहीं होता। मेरे 99.9% ग्राहक कैलिफोर्निया से आने वाले लोग हैं। तो ये मुंतकिली सिलिकॉन वैली के लिए क्या मायने रखती है?
We've always thought of Silicon Valley.
क्या इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन वैली अब खत्म हो गई? ये छोटे कारोबारों, जिद्दत और खास तौर पर टेक्नोलॉजी पर तवज्जो कायम रखने का एक रुझान बन गया है और अब ये मुमकिन है कि सिलिकॉन वैली इन सब चीजों के लिए एक किस्म का ब्रांड बन जाए।
ये डगलस के लिए मुकम्मल तौर से मंतकी बात है जिनके मुताबिक टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने खुद घरों से काम करने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जिसकी वजह से अब दफ्तर जाकर काम करने की जरूरत नहीं रही।
घरों से काम और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, यानी टेक्नोलॉजी की सनद घरों से एहसन तरीके से काम को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है, तो फिर इसके लिए दफ्तर आने की क्या जरूरत है?
इस वबा के बाद जबकि हालात मामूल पर वापस आने की ख्वाहिश की जा रही है, सोचें सिलिकॉन वैली में ये मामूल कैसा होगा। डाना मिशेल के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो पेश किया जा रहा है। आप मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी नशरियात सुन रहे हैं।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ چینی کمیونسٹ پروپیگنڈے کا برابر توڑ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ابھی حال ہی میں محکمہ خارجہ نے چین میں قائم 6 میڈیا کمپنیوں کے امریکی دفاتر کو غیر ملکی مشنوں کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ سب کے سب ایک غیر ملکی حکومت کی ملکیت میں ہیں یا ان پر مؤثر کنٹرول ہے۔ ہم محض اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام اور اطلاعات کے خواہش مند لوگ خود چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے اور ایک آزاد پریس کی مرتب کردہ خبروں کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں، کیونکہ ان دونوں میں مماثلت نہیں ہے۔ ان اداروں میں جن پر غیر ملکی مشنز کے ایکٹ کے تحت تعزیرات عائد کی گئی ہیں، ایچ آئی گلوبل، جائی فیننگ ڈیلی، جن منگ ایوننگ نیوز، سوشل سائنسز ان چائنا پریس، بیجنگ ریویو اور اکنامک ڈیلی شامل ہیں۔ ان سب کو غیر ملکی مشنز کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ گزشتہ 10 برس سے زیادہ عرصے میں اور خاص کر جنرل سیکرٹری شی جن پنگ کے دور حکومت میں چینی کمیونسٹ پارٹی یا سی پی پی نے چین کے سرکاری پشت پناہی والے پروپیگنڈا اداروں پر زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جنرل سیکرٹری شی نے خود یہ کہا ہے کہ پارٹی کی ملکیت والے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ پارٹی کے نظریے کو اپنائیں، پارٹی کی اتھارٹی کا تحفظ کریں اور یہ کہ ان کی کارگزاریاں لازمی طور پر پارٹی سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہوں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگز نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزاد میڈیا جبکہ سچ پر نگاہ رکھتا ہے، لیکن عوامی جمہوریہ چین کا میڈیا چینی کمیونسٹ پارٹی جانب دیکھتا ہے۔ ان 6 اداروں کے خلاف تعزیرات سے یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ میں کس قسم کا مواد شائع کر سکتے ہیں۔ ان سے محض ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس نوعیت کے ادارے ہیں، یعنی وہ عوامی جمہوریہ چین کے کنٹرول میں پروپیگنڈے کے ادارے ہیں۔ یہ اقدام 22 جون کو چین کے سینٹرل ٹیلی ویژن، چائنا نیوز سروس، پیپلز ڈیلی اور گلوبل ٹائمز اور 18 فروری کو سنوا نیوز ایجنسی، چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹورک، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، چائنا ڈیلی ڈسٹریبیوشن کارپوریشن اور ہائی تیان ڈیولپمنٹ یو ایس اے کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ جن اداروں کو غیر ملکی مشن کا درجہ دیا جاتا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بعض شرائط کی پاسداری کریں جن سے ان کی حکومت سے وابستہ میڈیا سرگرمیوں سے متعلق امریکہ کے اندر شفافیت میں اضافہ ہو. ترجمان اورٹیگز نے کہا کہ ہمارا نصب العین امریکہ میں پریس کی آزادی کا تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ امریکی عوام کو اس بات کا علم ہو کہ جو خبریں انہیں مل رہی ہیں وہ آزاد پریس کے وسیلے سے آ رہی ہیں یا کسی مذموم غیر ملکی حکومت کی وساطت سے موصول ہو رہی ہیں. ترجمان اورٹیگز نے کہا کہ شفافیت سے انہیں خطرہ درپیش نہیں ہوتا جو سچائی کی قدر و قیمت جانتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
ہم ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. امریکی ریاست الاسکا کے انتخابی نتائج بدھ کے روز موصول ہوئے جس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملی. امریکہ کی اب تک 47 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا ہے اور مزید 3 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہے. امریکہ کے بیشتر ذرائع ابلاغ نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ملک کا 46واں صدر قرار دیا ہے. ان غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو 279 اور صدر ٹرمپ کو 217 الیکٹرل ووٹ مل چکے ہیں. پاکستان میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے مطابق قلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان کے دشمنوں نے الیاس دائی کو ہلاک کرتے ہوئے اپنے جرائم کو پوشیدہ رکھنے اور افغان میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. امریکہ کے ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی افغانستان سروس کے ریڈیو آزادی کے رپورٹر الیاس دائی آج جمعرات کے روز ہلمند میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئے. کسی بھی گروپ نے فی الحال اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. تازہ ترین اطلاعات کے لیے ہمارے بلٹن سنتے رہیے. اب بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.